بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة حيوك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطهاوي رحمة الله عليه كيس قول برهم بوهجته. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صاحب اکرام کے تعلق سے امام صاحب اپنا عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے شیخ صاحب کی انہی باتوں کی شرح فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان کے شرح سے بیان کی تھی. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ان پیاری باتوں کی شرح کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق ان کا موقف اور ان کا عقیدہ بھی شامل ہے ان اصول میں. جب رسول جماعت کے علماء اس بہترین زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان کے تعلق چند اہم مسائل کو بھی بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. تو فضیلۃ الشیخ الامام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا. اور اس زمانے میں اگرچہ فقہی اختلافات پائے جاتے تھے، کیونکہ ہم ایک ایسے عالم کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں جو حنفی عالم تھا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتباع کرتا تھا اور اپنے زمانے کے پائے کے عالم تھے، معروف عالم تھے. فقہی اختلافات کے باوجود بھی ان کے عقیدے میں اختلاف نہ تھا. یہی باتیں ہم کئی علماء کے اقوال سے بھی پہلے بیان کر چکے ہیں. امام بخاری کا عقیدہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہی باتیں تھیں. چند چیزوں میں اختلاف کی نشاندہی کر دی گئی ہے. بشر تھے، معصوم نہیں تھے، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے انہیں دائرہ سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی بنیاد اہل سنت، ان کی بنیاد سنت تھی اور اہل سنت میں شامل تھے. تو شیخ صاحب یہاں پر اپنا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اور ابتدا کی ہے نحب اصحاب رسول اللہ، محبت سے کی ہے. اور پچھلے درس میں میں شیخ الفوزان کی شرح سے ان باتوں کی شرح کر چکا ہوں. جو بات ریپیٹ ہوگی میں ابھی اس وقت ریپیٹ نہیں کروں گا، جو باتیں وہاں پہ بیان نہیں ہوئی ان باتوں پہ میں چند اہم باتیں اور ان کی شرح کروں گا. فضیلۃ الشیخ الامام ابن ابی الزحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر الطحاوی کا اشارہ، رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ روافض اور نواصب کی رد کی طرف ہے. رد کر رہے ہیں روافض کا اور نواصب کا. روافض کون ہیں؟ شیعہ رافضی جنہوں نے صحابہ کرام پر کفر فتوے لگائے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کی. اور نواصب کون ہیں؟ ان کے ضد میں جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کی ہے، بغض کیا ہے اور ان کو برا بلا کہا ہے. تو ونحب اصحاب رسول اللہ میں دونوں کا رد ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ بغض کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. اہل بدعت بغض رکھتے ہیں، اہل سنت محبت کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں صحابہ کرام کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور ان سے راضی ہوئے اور ان کو وعدہ کیا جنت کا. پھر دلائل پیش کی ہیں، آیات کیونکہ پہلے بھی گزر چکی ہیں، میں صرف آیت کا حوالہ دوں گا. یہ آیتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، ان سے راضی ہونے کی گواہی دی ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، الحسنہ جنت ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 آخری آیت، سورۃ الفتح آیت نمبر 18، سورۃ الانفال آیت نمبر 72، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9, 10. اور سورۃ الحشر کی ان آیات کے تعلق سے امام صاحب فرماتے ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے مہاجرین اور انصار کی، اور ان لوگوں کے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں یہ بعد میں آنے والے لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھے ان لوگوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے دلوں کو صاف رکھے، پاک رکھے، ان کے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو ان لوگوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں. اور ان آیتوں میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ فی کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں. تو بس جس شخص کے دل میں کوئی کینہ ہو یا کوئی بغض ہو ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں ان سے پہلے والے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے، تو وہ فے کے حقدار نہیں ہیں. اور اس پہ قرآن مجید کا نص ہے، فے وہ مال غنیمت جو مل جاتا ہے بغیر جنگ کے تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی ان آیات میں اس مال غنیمت کی تقسیم کے اہل بتائیں گے کون اہل ہیں، کس کو ملے گئے مال غنیمت. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے قرآن مجید میں جو ان کے لیے دعا نہیں کرتے وہ بھی اس فے کے حقدار نہیں. سبحان اللہ، دیکھیں جو بغض نفرت کرتے وہ حقدار نہیں ہیں. اب احادیث قرآن کی آیات کا ہم ثبوت کو بیان کرنے کے بعد شیخ صاحب نے اب احادیث سے بعض دلائل پیش کریں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے، کہ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں. محبت دین ہے نا، خود فرمان دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، تو محبت دین ہے، ثبوت ہونا چاہیے نا. قرآن کی آیتوں کے بعد حدیث کا مجموعے میں سے شیخ صاحب نے فی الصحیحین متفق علیہ حدیث میں عن ابی سعید خضر عنہ قال کان بین خالد بن ولید وبین عبد الرحمن بن عوف شیء. بڑے پیارا قصہ ہے، نوٹ کر لیں. قصہ یہ ہے صحیحین سے بخاری مسلم میں سید ابو سعید خضری اس قصے کو بیان کر رہے ہیں کہ سید خالد بن ولید اور سید عبد الرحمن بن عوف کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوا. صحابہ بھی جھگڑتے تھے، جی ابشیت جھگڑتے تھے، آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا تھا. جیسے کہ بعض علماء، بعض اہل فضل بھی آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، بشر ہیں، بعض لوگوں کی بات بھاری پڑ جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن جیسے کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں. اگر وہ فرشتے ہیں یا معصوم ہیں تب تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، نہ تو وحی ان پہ نازل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خطا سے پاک ہیں، تو بشر جب ہوئے تو پھر غلطی کا امکان ہے. اور کیونکہ ہم بشر ہیں تو ہم جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، بعضوں کا جائز، بعضوں کا ناجائز بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ کوئی جھگڑا ہوا سیدنا عبدالرحمن بن عوف کا اور سیدنا خالد بن ولید کا، دونوں ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپس میں جھگڑا ہوا. فسبہ خالد، سیدنا خالد نے سیدنا عبدالرحمن بن عوف کو برا بلا کہا، جیسے انسان کہہ دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دینا. مختلف روایات ہیں، لا تسبوا اصحابی روایت ہے، لا تسبوا احد من اصحابی بھی روایت ہے. فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ. اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ ان صحابہ کے ایک مد او نصیفہ، مد دونوں ہتھیلی یا نصیفہ ایک ہتھیلی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی میرے صحابہ اگر اللہ کے راستے میں ایک مد دونوں ہتھیلی برابر گندم یا چاول یا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، تو یہ ایک ہتھیلی یا دو ہتھیلی برابر چاول یا گندم اس سونے سے زیادہ ہے اور بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو ان کے بعد آنے والے لوگ کریں گے، اور ایک احد کے سونے کے پہاڑ جتنا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. یہ حدیث معروف ہے، قصہ معروف نہیں ہے، حدیث معروف ہے. تو حدیث کا یہ قصہ ہے. اچھا شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں انفرد، اچھا پھر اس حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. انفرد مسلم بذکر سب خالد بن عبد الرحمن دون البخاری، یہ مسلم ہے، بخاری، بخاری میں صرف یہ حدیث ہے، قصہ نہیں، قصہ صحیح مسلم میں ہے. فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لخالد ونحوی، سیدنا خالد اور سید خالد جیسے دوسرے سے فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب، میرے صحابہ کو گالی مت دیں، برا بھلا مت کہیں، یعنی عبد الرحمن و امثالی، جیسے عبد الرحمن اور ان جیسے صحابی ہیں. وجہ کیا ہے؟ لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، یہ سابقون الأولون میں سے ہیں جو سبقت لے گئے پہلے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، فتح سے پہلے، اور قتال کیا، اور یہ اہل بیت الرضوان ہیں، ان میں شامل ہیں. یہ خوبیاں دیکھیں آپ نے، ساری سابقون الأولون کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ ان سے زیادہ افضل ہیں جو بیت الرضوان کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ صلح کیا، جن میں خالد بن ولید بھی شامل ہیں بعد والوں میں، اور یہ ان لوگوں سے پہلے ہیں جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو طلقاء بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے ابو سفیان ہے، دونوں بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو بعد میں صحابی بنے ان کا اپنا مقام ہے، جو ان سے پہلے بنے ان کا اپنا مقام ہے، ہیں سب صحابی، بات مقام فضیلت کی ہو رہی ہے. السابقون الاولون، صحابہ کرام میں اولون بھی ہیں، ان کے بعد والے بھی ہیں، ہیں سب صحابی، لیکن جو پہلے ہیں وہ بعد والے کے برابر نہیں ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب ایک بڑی پیاری بات کرنے والے ہیں آگے، اس لیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں نا، کچھ سابقون اولون، کچھ ان کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت میں اتنی امتیاز تھا کہ وہ ان کے برابر نہ ہو سکے صحبت میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک بڑی شان ہے اور بڑی فضیلت ہے کہ کوئی صحابی ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی سونے کا پہاڑ احد کے برابر لیکن اس میں خرچ کر دے تو ان کے نصیب مد نصیب کے برابر نہیں ہو سکتا. آگے سنیں، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَال اَذَا أَسْهُ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، اگر یہ ان لوگوں کا حال ہے جو صف حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِحَالٍ مَعَ الصَّحَابَةِ، اگر اس صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے، ایک صحابی دوسرے کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کچھ برا بھلا کہا تو آپ سے غصہ آ گیا اور یہ بات فرمائی، تو جو صحابی ہی نہیں ہے اور صحابہ کرام پہ بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا وعید ہوگی؟ ایک علم کی بات کہ نہیں. سبحان اللہ. اگر صحابی کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے، دونوں صحابی ہیں، ایک سابقون اولون ہے ایک بعد میں آ لیں، لیکن ہیں دونوں صحابی، یہ شرف دونوں کو حاصل ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہے، گواہی آ چکی ہے، اور جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں خالد بن ولید بھی شامل ہیں، سارے صحابی شامل ہیں، سید معاویہ بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں، لیکن جب ایک صحابی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ سابقون الاولون ہیں، ان کا اپنا حق ہے، اور اس حق کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہاری حیثیت ان کے سامنے اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو ان کے ایک مد نصف المد کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، سابقون اول مہاجر انصار میں سے یہ وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی قتال کیا، بیت الرضوان والے بھی ہیں، 1400 لوگ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر. یہ بھی کہا کہ سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دو رکعت وقت نماز پڑھی تھی. اب سابقون اولون کون ہیں؟ ان کی اب تعریف شیخ صاحب کر رہے ہیں. سابقون اولون جو آیت میں ذکر آئے ہیں، جو بہترین یعنی جگہ لے چکے ہیں امت میں، کون ہیں؟ قول راجح جیسے آگے بیان ہوگا یہی ہے کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون ہے، جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد یا اس کے بعد، وہ ان کے بعد میں آنے والے ہیں. اور دوسرا قول ہے کہ سابقون اولون کون ہیں؟ جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی، شخص سمجھتے ہیں وہ ضعیف، یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ نماز جو قبلہ جو منسوخ ہوا اس میں لوگوں کا اپنا ہاتھ سے تو نہیں ہوا نا، وہ کا اپنا کیا اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور دلیل تفضیل، کوئی دلیل شرعی بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے دو قبل طرف نماز پڑھی ان سے افضل ہے جنہوں نے ایک قبل کی طرف نماز پڑھی. کوئی دلیل ہے اس کی کہ زیادہ افضل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ دلیل آئی ہے کہ جن نے نفقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جہاد کیا ہے، بیعت رضوان کی ہے، ان کی فضیلت ہے. لیکن دلیل کی کتنی خوبصورت بات ہے، جب دلیل ہوتے تو علماء بات کرتے دلیل کی روشنی میں. اب قبلت دونوں قبلت میں نماز پڑھنے فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، پھر ڈیڑھ سال کے بعد حکم منسوخ ہوا، پھر مکہ کی طرف کعبے کی طرف نماز پڑھتے رہے، اب انہوں نے دونوں طرف نماز پڑھی، فضیلت تو نظر آتی ہے. لیکن اس فضیلت کے کوئی ثبوت نہیں، صرف فضیلت ہی نہیں ہے. ظاہر تو فضیلت ہے نا، حقیقت فضیلت ہے، کسی فضیلت ہے یا نہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ دلیل سے پتہ چلے گا. اب دلیل سبق الاولون کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید ملی ہے. سبق الاولون کون ہے، کیوں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو روایت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابی کا نجوم بے مقتدم اہتدیتم فہو حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے کہ صحابی، میرے صحابی جو ہیں وہ تاروں کے مانند ہیں، جن کے آپ اقتداء کریں آپ ہدایت پالیں گے. یہ فہو حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک حنفی عالم دے رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث آج اکثر احناف کے نزدیک صحیح ہے. محدثین کہتے ہیں ضعیف، وہ کہتے ہیں صحیح ہے. جانتے ہیں کیوں؟ صرف اپنی فقہ کو چمکانے کے لیے، اپنی حنفیت کو چمکانے کے لیے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ جو ہے ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے لی ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، علی بن ابی طالب سے، کیونکہ کوفہ میں یہ دونوں تھے، تو ان سے اصل فقہ حنفی جو ہے نا وہ بنی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو واللہ ان سے بری ہیں. یعنی چھوٹے سے مثال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعویذ لٹکاتے تھے، سخت سے منع کیا کہ نہیں؟ ابن ماجہ کی روایت میں اپنی بیوی گلے میں کالا دھاگا دے کر فوراً اسے اتار دیا. آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اگر واقعی امام سیدنا عبداللہ بن مسعود کی آپ فقہ اس پر قائم ہے تو تعویذ کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جسے تعویذ میں لٹکا اس نے شرک کیا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود تو یہ طریقہ، یہ راستہ ہے. اور آپ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال دی ہے الغرض. تو یہ حدیث ضعیف، ایک حنفی عالم گواہی دیتا ہے. قال البزار، امام بزار فرماتے ہیں، هذا حدیث لا يصح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہی نہیں ہے. وليس هو في كتب الحديث المعتمد، اور نہ ہی کسی معتبر کتاب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح مسلم میں. اب قرآن کی آیات پیش کر دی ہیں شیخ صاحب نے بطور ثبوت، حدیث بھی آ گئی ہیں. اب بعض سلف کے اقوال دیکھیں صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے. وفي صحیح مسلم عن جابر، صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے، قال قيل لعائشة رضی اللہ عنہ، سیدنا عائشہ سے یہ کہا گیا، ان ناسا يثنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، حتی ابو بکر عمر، یہاں تک کہ ابو بکر عمر کو بھی برا بلا کہتے ہیں. فقالت، سید عائشہ فرماتی ہیں، وما تعجبون من هذا، تم اس وقت تعجب کیوں ہوتا ہے؟ انقطع عنهم العمل، ان سے عمل منقطع ہو گیا، وفات پا گئے، مر گئے، عمل رک گیا کہ نہیں؟ عمل منقطع ہو گیا. فاحب الله ان لا يقطع عنهم الاجر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوا کہ ان سے اجر کبھی منقطع نہ ہو. یہ برا بلا کہتے ہیں، ان کو اجر ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تحقیق میں کسی مسلم حدیث موجود نہیں ہے، اور وہم ہوا ہے امام ابن الزحنف رحمۃ اللہ علیہ کو، عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. امام ابن الزحنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وہ صحیح مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں میں نے دیکھی پوری صحیح مسلم میں، یہ حدیث وہاں پہ نہیں ہے. اور یہ سچ بات ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث جامع اصول میں ہے، مسند عائشہ سیوطی میں، تاریخ بغداد میں، اور شرع الاجری میں، اور طبقات الحنابلہ میں، اور ابن جوزی نے حدائق میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس اثر کو روایت کی، اس طرح عائشہ کا اثر سے مسلم میں نہیں ہے، تاکہ بات پتہ چل جائے. وہ یہ بات بھی بالکل درست ہے، یعنی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی ناجائز کسی کو گالی دیتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں، تو حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ اپنے نیکی ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا اجر جاری ہے. اس لیے پریشان ہو، جب کوئی رافضی گالی دیتا کہ صحابی کو, تو پھر حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے نام اعمال میں ان کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. وروا ابن بطہ بإسناد صحیح, اس نوٹ کا بڑی پیاری اثر ہے, امام بطہ نے بإسناد صحیح صحیح سند سے یہ روایت کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے, انہ قال لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دوں گا, برا بھلا مت کہو. فلما قام احدهم ساعة, یعنی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی رہنا, خیر من عمل احدکم 40 سنہ, تم میں سے کسی شخص کو عمر صالح کر 40 سال سے بہتر ہے. صحابہ نے ایک گھڑی ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتا ہے, گزارا ہے. جو صحابی نہیں ہے, اگر تابعی کیوں نہ ہو, جو صحابی نہیں ہے وہ 40 سال عبادت کرتا رہے تب بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا, سبحان اللہ. اور یہ علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے, اس کی سند صحیح ہے. وفی روایت وکیع, امام وکیع کی روایت میں, امام وکیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں, یہ فرماتے ہیں خیر من عبادۃ احدکم عمرہ, امام وکیع فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کی عبادت ساری زندگی کر رہے اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک لمحہ ایک گھڑی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بتائے ہو کچھ لمحات بتائے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی ایمان کے حالت میں. وفی الصحیحین صحیح بخاری مسلم میں, حیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے, مختلف روایات ہیں, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر ان کے بعد میں زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرن قرن بعد قرنین او ثلاثہ, سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھولا ہوں, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانے یا تین زمانے بیان کیے ہیں, سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں امانت داری, صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, اب وہم پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زمانوں کا ذکر کیا ہے, تین زمانوں کا ذکر کیا ہے, علم کو چھپایا؟ یقیناً جو بات جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں صحابہ, اگر کہیں پہ کوئی شک ہو جائے نا اس شک کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. ہم ایسے کون ایسے لوگ ہیں؟ غلطی سے رجوع کرنا بعض کو بھاری پڑ جاتا ہے, بعض علماء پہ غلطی, واضح غلطی ہے, سورہ کی طرح عیا غلطی ہے, نصیحت کی جا رہی ہے غلط ہے, ثبوت پیش کیا جا رہے ہیں, رجوع نہیں ہوتا. اور جہاں پر کسی کو پتہ نہیں ہے, ان کو شک ہوا, ہو سکتا ہے کہ دو زمانوں میں نے تین کہی یا تینوں میں نے دو کہے ہوں, اس لیے میں اپنے دل کی اس خدشے کو بھی ظاہر کر دوں زبان پہ تاکہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو میری بھی اصلاح کر لے, سبحان اللہ. فلا ادری, میں یہ نہیں جانتا, اذکر بعد قرن قرنین او ثلاثہ, اور یہ روایت بھی صحیح علامہ الوانی فرماتے ہیں. وقد ثبت في صحيح مسلم, مسلم يبي ثابت عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد باع تحت الشجره, کبھی بھی جہنم میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے, بیعت الرضوان. وقال تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره, سوره توبه رقم 117 من الايات. وسلم عبداللہ بن مسعود عنہ نے صحابہ کرام کو وصف میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے, یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ایک سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات کو نوٹ کر لیں, حفظ کر لیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود کی اس بات کو بھی نوٹ کر لیں, اگر کوشش کر کر اب حفظ کر سکتے ہیں تو. حیث قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے, فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا پوری مخلوقات میں سے, سارے انسانوں میں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے افضل دل ہے, سب سے پاک دل ہے, سب سے اچھا دل ہے. فاصطفاہ لنفسہ, بس اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وابتعث برسالته, اور اپنی رسالت بھی سے مبعوث فرمایا. ثم نظر في قلوب العباد. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا. آپ سلم کو چنے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دل, پھر دوسرے دلوں میں دیکھا جو باقی ہیں. فجعل فوجد ثم نظر في قلوب عباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر دیکھا لوگوں کے دلوں میں. فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد, جو صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا جو لوگوں کے سب سے بہترین دل تھے لوگوں میں سے. فجعلهم وزراء نبیه, بس اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی بنے. یقاتلون علی دینہ, جو اللہ تعالیٰ جو ان کے دین پر جہاد اور قتال کرتے رہیں گے دین کی حفاظت کے لیے. قتال کیوں کیا جاتا ہے؟ یقاتلون علی مال کے لیے, زمین کے لیے, سیاست کے لیے, شہرت کے لیے, کس لیے؟ یقاتلون علی دینہ, جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے. فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن, بس جو کچھ لوگ ان کو اچھا لگتا ہے اس پر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہو جاتی ہے. وما رآہ سیئا فهو عند اللہ سیئا, اور جو لوگوں کو برا لگتا ہے یعنی مومنوں کو, اس کو اجماع ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ گناہ پسند ہوتی ہے. اور یہ موقوف روایت ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں موقوف صحیح ہے یعنی اثر صحیح ہے, حدیث نہیں ہے. بعض لوگ اس حدیث سمجھتے ہیں, حدیث نہیں ہے, ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے یعنی آپ سب کا فرمان نہیں ہے, یہ مرفوع ضعیف ہے. موقوف صحیح ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی صحابی کا قول صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک نہیں لے کے جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان ثابت نہیں ہے. تو یہ روایت دو طریقے سے پیش ہوئی ہے, اور بعض انہوں نے کہا ضعیف ہے, جن کہا ضعیف ہے انہوں نے مرفوع کو ضعیف کہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, ضعیف ہے, اور جنہوں نے صحیح کہا انہوں نے موقوف کو صحیح کہا ہے کہ عبداللہ مسعود سے ثابت ہے. اور جو روایت مرفوع, اچھا کیوں مرفوع غلط ہے ضعیف ہے؟ سید عبداللہ مسعود صحابی ہیں, سند سید عبداللہ مسعود صحیح ہے نا, آگے سند آگے کون باقی ہے؟ یا صحابی ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تو وہ کیسے ضعیف ہے کیسے صحیح, کون بتائے گا مجھے؟ بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ موقوف صحیح ہے, مرفوع ضعیف ہے. بلکہ بعض نے کہا, بعض نے کہا کہ من گھڑت ہے موضوع, بھی بعض علماء نے کہا مرفوع جو ہے موقوف صحیح یعنی پوری سند ٹھیک ہے, کہاں تک؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود تک. مرفوع ضعیف ہے, صحابی ہے سید عبداللہ مسعود, پھر آپ وسلم ہے نبی آپ وسلم ہے, یا تو براہ راست سنی ہوگی نا سید عبداللہ مسعود نے, یا کوئی اور صحابی ہوگا نا, صحابہ سب سے قاطر عدول ہیں کہ نہیں؟ ارسال الصحابہ جو مرسل الصحابی صحیح ہوتا ہے, معروف یہ قاعدہ ہے. تو پھر مرفوع کیسے ضعیف ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے یار, مختلف سندوں سے ہے. جو سند عبداللہ مسعود سے سند ہے وہ صحیح سند ہے پوری, لیکن وہ اس حدیث میں مرفوع نہیں ہے. جو سند سید عبداللہ مسعود سے ہے صحیح سند ہے, اس میں آپ وسلم کا ذکر نہیں ہے, وہ سید عبداللہ مسعود کا قول ہے. جس میں آپ وسلم کا ذکر مرفوع ہے وہ سند اور اس میں کذاب راوی ہے. واضح ہوئی؟ الحمدللہ. کیسا فرماتے ہیں؟ وقد رأى اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جميعا ان يستقبلوا ابو بکر, اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق کو ہی خلیفہ بنائے. امام صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں صرف اس اثر کے بعد؟ جو مومنوں کو اچھا لگے اس پر اجماع ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی ہے کہ نہیں؟ جب ان کا اجماع ہو سیدنا ابو بکر صدیق پر اس پہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ تو اجماع کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ, دیکھو علماء کس طریقے سے فوائد اخذ کرتے ہیں اور کس طریقے سے فوراً اب ثبوت آیا, دلیل آئی نا, تو فوراً سے ان کے ذہن میں کوئی رد ہو رہا ہے روافض کا, تو روافض کے رد کے تعلق سے یہ بات کر رہے ہیں. وتقدم قول ابن مسعود, اور سیدنا مسعود کا قول بھی گزر چکا ہے, من کان منکم مستنفرا فلیستنبط من المقدمات, جو کسی کے اتباع کرنا چاہے تو بس ان کی کرے جو وفات پا چکے ہیں, کیونکہ زندہ شخص پر فتنہ باقی رہتا ہے. اور یہ حق بات ہے, یقول سعید بن مسعود کے بارے معروف قول ہے، انسان زندہ رہتا کوئی بھی عالم دیکھ لیا فتنے نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو مر چکا ہے فتنوں سے جان چھڑا گیا ہے وہ، تو جس کا جو عالم مر چکا ہے اس کا عقیدہ صحیح منہج صحیح ہے، وہ قابل اتباع ہے مرنے کے بعد بھی. جو زندہ ہے اس کی صحیح قول کو لیا جاتا ہے، غلط قول کو رد کر دیا جاتا ہے اگر اہل سنت میں سے ہے. غلط قول کیوں؟ غلطی کا امکان ہے، معصوم تھوڑی ہے. البدعت میں سے ہے تو پھر اس کا سارے قول کو چھوڑا جاتا ہے. اگر صحیح قول بھی کہتے اس کی نہیں سنتے ہم، دلیل کی سنتے ہیں، کیونکہ بعض چیک باتیں وہ بھی تو کرتے ہیں. اس بندے کی اس کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اس کا قول لیا بھی جاتا ہے اس کا قول نہیں لیا جاتا بلکہ دلیل کو لیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت ہوتی نہیں کہ اس کی بات کو لے لیا جائے، کیونکہ وہ اہل بدعت میں سے ہے. شیخ صاحب کے اس قول پر اور ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، قول کو وہاں پر انہوں نے نقل کیا تھا. پھر شیخ صاحب فرماتے، بڑی اہم بات فرماتے، کہتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مومنوں کے سرداروں پر. جو مومن سے سب سے بہترین مومن ہیں، جو ان سے بغض و نفرت کرتے، اس سے بڑھ کر کون گمراہ شخص ہو سکتا ہے؟ کس کا رد کر رہے ہیں؟ روافض کا اور نواصب کا. وسادات اولیاء تعالی بعد النبیین، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار. اکثر کہا کرتا ہوں نا، کہاں سے میں نے لیا؟ ادھر سے لیا میں نے. اولیاء فرماتے ہیں وسادات اولیاء اللہ تعالی بعد النبیین، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار یعنی صحابہ کرام، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو ان صحابہ سے بغض نفرت کرے. قالوا بل قد فضلهم الیہود و نصارہ بخصمہ، بلکہ ان لوگوں سے جو صحابہ کرام بغض نفرت کرتے ہیں، یہود و نصارہ اس خصلت میں ان سے بہتر ہے. اس خصلت میں بس، عمومی طور پہ نہیں، ظاہر عمومی طور پر تو مسلمان بہتر ہے، ہر کافر سے، ہر یہودی سے بہتر ہے، ہر مسلمان بہتر ہے، لیکن اس جزئیے میں یہود و نصارہ ان لوگوں سے سبقت لے گئے اور اچھے ہیں. اس اعتبار سے کس سے اچھے ہیں؟ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. قیل للیہود، یہود سے کہا گیا من خیر اہل ملتکم، یہودیوں سے سوال کیا گیا تمہاری ملت، ملت یہودیت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قالوا اصحاب موسیٰ، یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ اصحاب موسیٰ. ظاہر یعنی ہر عقل مند اگرچہ عالم بھی نہیں ہے لیکن عقل اس کے کام کر رہی ہے تو یہی کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ وہ سب سے اچھے ہیں، یہ کچھ کرنے کا سوال ہے کوئی؟ اچھا. وقیل للنصارہ، نصارہ سے سوال کیا گیا من خیر اہل ملتکم، تمہارے ملت میں سب سے بہترین کون ہے؟ قالوا اصحاب عیسیٰ، کیا انہوں نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، ان کے صحابہ. وقیل للرافضہ، رافضہ سوال کیا گیا من شر اہل ملتکم، سب سے بدترین لوگ کون ہیں تمہاری ملت میں سے؟ قالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روافضہ نے کیا جواب دیا؟ شیعوں نے. روافضہ نے کیا جواب دیا؟ سب سے بدترین لوگ کون ہیں تمہاری امت میں، تمہاری ملت میں؟ روافضہ نے کیا کہا؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من الخذلان، سبحان اللہ. لم يستثنوا الا القلیل، سوائے چند صحابہ کے استثناء کیا. وفی من سبوهم من خیر من استثنوهم باضعاف مضاعفه، و جن کو انہوں نے برا بھلا کہا وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں، کئی گنا زیادہ بہتر، جن کو انہوں نے استثناء کیا ہے اور ان کو کہا کہ یہ باقی مسلمان باقی سارے کافر ہیں. سبحان اللہ. یعنی سیدنا عمار بن یاسر مثال کے طور پہ، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں یہ اچھے ہیں، یہ مومن ہیں، باقی کافر ہیں. سو بکر صدیق بہتر ہیں سیدنا عثمان یا سیدنا عمار بن یاسر بہتر، کون بہتر ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جن کو انہوں نے برا کہا، سب سے بدترین کہا، اور جن کو استثناء کے سوائے ان صحابہ کے جن کو برا کہا وہ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر، جن کو ان لوگوں نے اچھا سمجھا ہے اگر یہ سارے اچھے ہیں. اور واللہ یہ عجب بات ہے، وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس سے سوال کیا جائے کہ چلو تم یہ تو بتاؤ تمہاری امت میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں، اور وہ یہ کہ اصحاب محمد. کلمہ بھی پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور برا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو. من احب الناس الیک یا رسول اللہ، سب سے پیارا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے نزدیک کون سب سے پیارا ہے؟ کیا فرمایا؟ عائشة فرمايا سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين وهي بد بخت لوك كهتيك نعوذ بالله وقافرة هي وزانية نعوذ بالله قالوا هيك والله يمكن سنم الدل بي هيك الله تعالى كي بياري بيام صلى الله عليه وسلم سب سي بياري سيدة عائشة ومردو كي محفل مي ورتو كي سامنے نہیں نام لے کے سب سے پیاری مجھے سیدہ عائشہ ہے تو سائل نے عرض کی مردوں میں سے عورتوں میں سے نہیں کیونکہ یہ تمنا تھی شاید میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے تمنا ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہا عائشہ کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا ان کے بعد کون عمر ان کے بعد عمر ہے پھر کہتے ہیں میں نے خاموشی اختیار کی اور اس خوش یعنی خوش فہمی میں کہ تیسرا میں ہی ہوں گا سبحان اللہ الغرض سب سے بہترین لوگ صحابہ ہیں مومنوں کے نزدیک یہ صحابہ ان کے سردار ان کے بزرگ ہیں اور ام المؤمنین امہات المؤمنین ان کے مائیں ہیں وازواجہ امہاتہم کس کی مومنوں کی جو اپنی ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ کوئی دنیا میں کہتے ہیں میری ماں کافر ہے یا برا بلا کہتے ہیں گالی دیتا ہے اس شخص کو کوئی عزت باقی رہتی ہے اپنی ماں کے بارے میں کہے اور اللہ کی قسم امہات المؤمنین ہمیں اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیاری ہیں ان کی شان ہماری ماؤں سے بھی زیادہ بلند ہے کیونکہ وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں اور ہماری ماں تو صرف ہماری ماں ہے ان کا مقام پر جگہ پہ ہے لیکن جو امہات المؤمنین کا مقام ہے وہ ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے شخصف فرماتے ہیں وقوله اور یہ فرمان ولا نفرط في حب احد منهم ہم محبت تو کرتے ہیں اور سارے ابھی تک ثبوت محبت کے دیے ہم کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتایا ہے کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں سلف محبت کرتے ہیں ہم بھی صرف محبت کرتے ہیں دیکھو کوئی لمٹ بھی ہے کہ نہیں محبت کی یا اندھا اندھ محبت کرتے ہیں نہیں ولا نفرط في حب احد منهم یہ عقیدہ منہج کی بات ہے حد سے نہیں گزرتے شرعی حد میں رہتے لا نتجاوز الحد في حب احد منهم حد نہیں پار کرتے جیسے کہ شیعہ کرتے ہیں اور ہم حد پار کرنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو سے کام مت کرو حدیں پار مت کرو دین میں سورۃ النساء نمبر 171 اور روافض نے یہ کیا کہ نہیں سیدنا علی میں ایک طرف غلو کیا اور باقی صحابہ میں انہوں نے تفرید سے کام لیا اور ان سے برات کا اظہار کیا اور کفر تو لگا ہے وہ قول ہو ولا نتبرؤ من احد منهم اور ہم کسی سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے بیزار کا اظہار نہیں کرتے کما فعلت الرافض جیسا کہ روافض نے کیا روافض میں قاعدہ ہے فعندهم لا ولاء الا ببراء کوئی دوستی بغیر دشمنی کے ممکن ہی نہیں ہے یہ قاعدہ روافض کا ہے نوٹ کر لیں لا ولاء الا ببراء کسی سے اس وقت دوست نہیں ہو جب تک کہ کسی سے دشمنی نہ کی جائے یعنی جیسا فرماتے یعنی اہل بیت سے دوستی اس وقت تک نہیں ہو سک جب تک کہ سید ابوبکر عمر سے برات کا اظہار نہ کیا جائے اگر اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اوپر واجب ہے سیدنا ابوبکر عمر سے برات کا اظہار کریں نعوذ باللہ ان سے بغض و نفرت کا اظہار کریں یہ روافض کا دین ہے یہ ان کے اصول ہیں اور اہل سنت جیسا فرماتے سب سے محبت کرتے ہیں اور سب سے دوستی کرتے ہیں اور سب کو اپنا مقام و منزلہ دیں جو ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حق ہے بالعدل والانصاف عدل انصاف کی بنیاد پر لا بالہوا بالتعصب ہوا نفس و تعصب کی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ سارا کا سارا یہ بغی اور حد سے گزرنے کی طرف لے کے جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فم اختلف بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سورۃ جاثیہ نمبر 17 اور سلف کا یہ قول بھی سلف کے بعض سلف کا یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے الشہادۃ بدعہ و براءۃ بدعہ کہ گواہی دینا اور برات کا اظہار کرنا یہ بدعت میں سے بغیر وجہ کے اور یہ ثبوت ملتا ہے جماع من السلف صحابہ میں سے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ والحسن البصری وابرہم النخعی والضحاک وغیرہم ومعنى الشہادۃ ان یشہد المعين من المسلمين انه من اهل النار او النكاف بدون علم بما ختم الله له به یعنی گواہی دینا بدعت ہے برات بھی بدعت ہے اس سے کیا مراد ہے بعض سلف کا قول ہے کسی کے لیے یہ گواہی دینا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے یہ گواہی بدعت ہے کیوں اس کا تعلق کس چیز میں غیب سے ہے اللہ کو معلوم کہ یہ شخص دوزخی یا جنت، ہم ظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں، یہ اہل سنت میں سے، اہل بدعت میں سے، اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، خاتمہ کی چیز پہ ہمیں کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس کی دلیل آئی ہے، اب ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ثبوت ہے کہ نہیں؟ کچھ آپ پوچھتے ہو ابوبکر کہاں کا جنت میں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وقوله، اور یہ شیخ صاحب کا یہ کہنا، وحبهم دین و ایمان و احسان، بڑے پیارا جملہ ہے، نوٹ کر لیں، وحبهم، صحابہ کرام سے محبت، دین و ایمان و احسان، دین ہے، ایمان اور احسان ہے. کیوں شیخ صاحب فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے صحابہ کرام سے محبت میں، جیسا کہ بہت سے نصوص میں بیان کیا گیا ہے. اور ترمذی میں سید عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے پیش کی جو ضعیف روایت ہے، اور پھر صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کیوں کہا؟ محبت عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا محبت. اور پہلے گزر چکا ہے کہ مرجئۃ الفقہاء عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ ان سے محبت ایمان ہے کہ نہیں؟ تو شاہ صاحب یہ ذرا بات مشکل پڑ گئی ہے، کیونکہ مرجئۃ الفقہاء میں سے ہے نا، مرجئۃ الفقہاء، ارجاء کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا. ایمان زبان کا قول، دل سے یقین ہے، جو اعمال ان سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ارجاء، یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ عمل بھی ایمان میں شامل ہے، بنیادی حصہ ہے. اچھا، اب شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام صاحب کا یہ قول جو ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے، ذرا مشکل بات ہے شیخ صاحب پر بھی، کیونکہ محبت دل کا عمل ہے اور تصدیق نہیں ہے محبت کے لفظ میں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے. اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایمان زبان کا اقرار اور دل سے یقین کا نام ہے، دل سے تصدیق کا نام ہے، اور عمل اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے، اور یہی معروف ہے مذہب اہل سنت والجماعت سے. یہ بات ذرا ثانی مستحق ہے، غلط بات ہے یہ کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، ان سے غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ ان کی غلطی ہے، اور علماء نے نشاندہی کی ہے، اور ہم بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ مرجئۃ الفقہاء میں سے وہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس نغزو کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور جو حق بات ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ دلائل پہلے بھی ہم گزر بیان کر چکے ہیں کہ ایمان، عمل ایمان کا بنیادی حصہ ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تکن حل تسم مجازن، اللہ یہ کہ یہ تسم مجاز میں سے ہو، مجاز نہیں ہے، عمل تو عمل ہی، مجاز کیسے ہے؟ بہرحال پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقول وبغض، وبغض کفر و نفاق و طغیان، کہ ان سے بغض و نفرت کفر نفاق و طغیان ہے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کفر نفاق اور طغیان ہے. محبت حب، حبهم دین و ایمان و احسان، محبت دین ایمان احسان ہے، اور ان سے بغض و نفرت کفر نفاق و طغیان ہے. اور اہل بدعت کی تکفیر کے تعلق سے پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کفر اس کے نظیر ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون، جو اللہ تعالیٰ نازل کا فیصلہ کے تو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافروں میں سے ہے. وقد تقدم کلام فی ذلک، اس پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے. الغرض، صحابہ کرام کو گالی دینا کے تعلق سے علماء یہ فرماتے ہیں، جسے سارے صحابہ کو گالی دی ہے وہ کافر ہے، سب صحابہ کو، کیونکہ قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل لی ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت 29 میں، کیا فرمایا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ کرام جب انہوں نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ فرمایا کہ بغض کافری کرتے ہیں، تو جو بغض نفرت کرتے ہیں صحابہ سے وہ کافر ہے. تو علماء فرمایا جس نے سارے صحابہ سے بغض نفرت کی وہ کافر ہے، جس نے بعض سے کی ہے تو بدعتی ضرور ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے. یہ شیخ بن باز مطلع کا فتویٰ ہے، اللہ اعلم. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، بدعقیدگی کی نشانی ہے، اور ایسے شخص اگرچہ دار اسلام میں باقی رہتا ہے لیکن دار سنت سے خارج ہوتا ہے. اور جو سب کو گالی دیتا ہے وہ تو کافر ہے. وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مہاتموں کو گالی دیتے، سید عائشہ کو گالی دیتے، وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے. اللہ نے برات نازل فرمائی سورۃ النور میں، اور یہ شخص ابھی بھی کہتا ہے نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ وہ برات نہیں ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے یا کفر فتوی لگاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں. تو کفر ہے, نفاق اور طغیان تو ہے, حد سے گزر گئے. واللہ اعلم. سورہ حشر کے مطابق صحابہ کرام سے کینہ رکھنے والے کو فے کمال بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا. کیا یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ روافد ایٹسٹرا کے ساتھ کوئی یونٹی نہیں رکھی جا سکتی؟ بارک اللہ. اچھا سوال ہے, کیونکہ میں نے یہ کہا کہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا تھا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب فے کی تقسیم کی بات آئی ہے کہ صحابہ کرام کو ملے گا, فقراء مہاجرین اور انصار ان کا ذکر کیا ہے اور دوسرے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن جو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے یا بغض رکھتے ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے فے سے. تو سر یہ سوال کر رہا ہے تو کیا ان کے ساتھ کوئی ہم تعلق قائم کر سکتے ہیں روافض کے ساتھ؟ یاد رکھیں آج کے دور میں ایک نیا فتنہ نکلا ہوا ہے, التقریب بین احسن و اہل بدعہ. صرف روافض نہیں بلکہ بعض لوگوں کا یہ مشن ہے کہ اہل سنت کو اہل بدعت سے دونوں کو جوڑ دے. بدعی اہل بدعت میں سے جو بدعت کر رہا ہے وہ اپنی بدعت پر قائم رہے, بدعت نہیں چھوڑتا, نہ چھوڑے, کوشش کی ہے نصیحت کی, نہیں چھوڑتا, اس کو رہنے دے. ہم ایک ہی امت ہیں, ہمارا ایک رب ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے, ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں, ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ کلمہ تو ایک ہے نا ہمارا. تو ٹھیک ہے, جو عقیدہ رکھنا چاہے وہ جو اس کا رب جانے, ہم کسی کے پیچھے کیوں پڑھیں, کیوں کسی کے کھوج میں لگیں؟ تو ہم لوگ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دشمن کافر ہی ہمارے لیے کافی ہیں. پہلے ہم اکٹھے ہو جائیں, اتحاد اپنا کر لیں, کافر سے نمٹ جائیں, بعد میں اپنے مسائل حل کریں گے. چھوٹے موٹے تو مسائل ہیں ہمارے, ہمارے کون سے کوئی بڑے مسائل ہیں؟ ہمارا اختلاف چھوٹے موٹے مسائل میں اختلاف ہے ہمارا, ہم اپنا بیٹھ کے گول میز پہ کانفرنس کر کے مسائل حل کر لیں گے, اپنا کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ روافض ہوں یا اہل بدعت ہوں, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہرگز جائز نہیں ہے, ان سے دوستی رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے, ان کے ساتھ یونٹی کرنا, ان کے ساتھ اتحاد کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے راستے جدا ہیں, ہمارے عقائد جدا ہیں, ہمارے مناہج جدا ہیں, کیسے ممکن ہے مجھے یہ بتائیں؟ ایک شخص صبح و شام فجر کی نماز کے بعد کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس پاک جگہ پہ میں یہ بات کر رہا تھا, ہم سب کو معاف فرمائے, کہ لعنت بھیجتا ہے اولیاؤں کے سردار پر سے بکر عمر پر, یہ ان کی صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, تحمید پڑھتے ہیں, تحلیل پڑھتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, اور یہ بدبخت ظالم لوگ سے بکر صلی اللہ علیہ وسلم عمر پہ اسے برات کا ذہنی کرتے, نعوذ لعنت بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ من الخذلان. سیدہ عائشہ پر صبح و شام, سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ پر, بلکہ کہتے صنمی قریش اور ان کی دو بیٹیوں پر لعنت ہو, استغفر اللہ, قریش کے دو بت اور ان کی دونوں بیٹیوں پر لعنت ہو, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ایسے لوگوں سے ہاتھ ملا جو سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا. قادیانوں کو کیا قصور ہے؟ قادیانوں کو قصور ہے نا, کافر ہے نا, فتویٰ لگا نا کفر کا, کیا قصور ہے؟ ایک شخص کو مرزا صاحب کو کیا بنا دیا؟ نبی کے درجہ دے دیا, کافی ہو گئے. دوستی ان کے ساتھ رکھنا جائز ہے؟ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز ہے؟ اچھا ایک شخص سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیتا ہے, مشکل کشا حاجت روا بنا دیتا ہے, اس کے ساتھ ممکن ہے تعلق رکھا جائے؟ اس کے ساتھ ممکن ہے تو اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ تو میں باب اولا جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ, غیر لوگوں کو پکارنا, قبر کو طواف کرنا, حد سے گزر جانا, بدعات القبور اور شرک عام ہے, اور ان کی بیماری اتنی اچھوت ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے بریلوی حضرات انہوں نے یہ بیماری ان سے لے لی ہے. بدعات القبور کہاں سے آئی سنیوں میں؟ ان لوگوں سے آئی ہے, اور بریلویت کی تعلیمات دے کے رافضیت کے بالکل کزن ہیں, دونوں ایک جیسی ہیں. محرم کا ماتم وہ بھی کرتے ہیں, محرم کا ماتم یہ بھی کرتے ہیں, واللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, چار پائیں الٹی کر دیتے پہلے 10 دن محرم میں, جو رافضے تو کرتے ہیں، تم لوگ کیوں کر رہے ہو، تم تو سنی ہو. کہتے نہیں جی، ان 10 دنوں میں کوئی خوشی نہیں کرنی. کیوں خوشی نہیں کرنی؟ کہتے نہیں، یہ ماتم کے دن ہے. کس نے کہا ہے؟ سیدنا حسین کی شہادت ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں غم ہے، اور ہم یہ ماتم مناتے ہیں. رافض تو مناتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے، نہ نقل ہے نہ عقل ہے. تم تو کہتے ہم اہل سنت ہیں، تمہاری عقل نقل کہاں گئی ہے؟ صرف اس بیماری کی وجہ سے یہ بار ان کو بھی لگ گئی ہے. سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے؟ جو صبح شام غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھیں، یا ان خوارج سے دوستی رکھیں جو مسلمان قتل عام کر رہے ہیں. کل سیدنا علی کے قاتل تھے، سلف کے قاتل تھے، آج مسلمان کا قتل عام الگ گھر مساجد میں کر رہے ہیں، کہتے ہاتھ ملائے ان سے. یا اہل باطل اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتا، قائم ہے. الحق والے کہتے ہیں تم تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، اپنے حق کو چھوڑ دو، دو قدم آگے بڑھا کے ان سے ہاتھ ملا لو. جیت کس کی ہوئی؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جو باطل پہ قائم رہتا ہے اس کی جیت ہوئی، یا جو حق کو چھوڑ کے جاتے اس کی جیت ہوئی؟ بتاتے کیوں نہیں بھائی؟ اور ایسی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بھی کامیابی عطا فرمائے گا جس کی ابتدا ہی غلط ہے، ابتدا ہی ناکامی ہے، پہلا قدم ناکامی کی طرف رکھا ہے، تو اس کی انتہا کیا ہونی ہے؟ اس لیے یہ تقریب ممکن نہیں ہے. اہل بدعت اہل بدعت رہیں گے، ان کا راستہ جدا ہے سنت کے راستے سے، ان کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک فرقہ جنت کو جائے گا. اگر وہ اپنے باطل کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اماموں کے اقوال کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم صحابہ اور سلف کے فہم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑیں گے. تفرقہ انہوں نے کیا ہے، جماعت انہوں نے بنائی ہیں. جماعت تو ہماری بھی ہے، ہماری وہ جماعت ہے جو باقی رہی ہے، ہمارا وہ فرقہ ہے جو باقی رہا ہے. ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی. ثبوت چاہتے ہیں ہماری جماعت کا بانی کون ہے؟ ان کی جماعت کے بانی کس جماعت کا نام بتائیں، بانی ہوگا اس جماعت کا. جماعت تبلیغ جماعت دیکھ لیں، اسلامی جماعت دیکھ لیں، اخوان المسلمین کی جماعت کو دیکھ لیں، داعش کو دیکھ لیں، قاعدہ کو دیکھ لیں، جتنی جماعتیں بھی آج موجود ہیں. مجھے بتائیں اہل حدیث جماعت، سلف جماعت، رسول جماعت کے بانی کون ہے؟ کوئی نام آتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا نام ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ وہ جماعت ہے جو باقی بچی ہے، جو باقی رہی ہے. ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. جو باقی رہی وہ تو فرقہ باقی بچا ہے نا. کس نے کہا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے 73 فرقے جہنم میں، سوائے ایک فرقے میں جنت میں جائے گا. 72 بھی فرقے ہیں، یہ ایک بھی فرقہ ہے نجات پانے والا. تو یہ فرقہ رہے گا، الطائفہ المنصورہ باقی رہے گی. اور اس طائفہ منصورہ کی ایک امتیازی وجہ ہے، اور یہ تا قیامت رہے گا، کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے اہل بدعت کے، اور وہ مخالفت کرتے رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تأیید ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی ہاں، اسی حدیث میں بی ایہم میں سے کسی کی بھی، یہی حدیث ہے. میں نے پوری حدیث بتائی ہے، یہ پوری حدیث شیخ صاحب نے نقل کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے.